الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين ولحمة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل کے اندر ہماری گفتگو نماز کے مسائل پر جاری تھی اور اب تک گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ نماز خدا کی طرف سے واجب کی گئی ہے. اس میں 11 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم واجبات نماز کہتے ہیں اور 11 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو انسان کی نماز باقی ہے اگر جان بوجھ کر انسان چھوڑا. یعنی 11 چیزیں بر حقیقت نماز کو بناتی ہیں اور اس کے علاوہ چیزیں جو ہم حالت نماز میں انجام دیتے ہیں وہ سب مستحبات میں آتی ہیں یعنی اس کے بغیر بھی نماز مکمل ہوتی ہے. آج یہ فرمائش دی گئی ہے کہ نماز کا مختصر ترین طریقہ بتا دیا ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنی واجب ذمہ داری کو مکمل کر لے اور اس کے بعد اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ یا عذاب یا اس کے ثواب میں کمی واقع نہ ہونے پائے. بہتر یہی ہے کہ آج ابتدا میں ہم نماز کے مختصر ترین طریقے پر گفتگو کریں اور اس کے بعد گفتگو سجدہ تلاوت قرآن کے اوپر دوبارہ شروع کی جائے. نماز کا مختصر ترین طریقہ ایک 4 رکعتی نماز کو لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر نماز صبح کا طریقہ بھی آ جائے گا, نماز مغرب کا بھی اور عصر اور ظہر اور عشاء کا. دل میں انسان کے یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں مثلا ظہر کی تو بدن بھی لگنا اللہ اکبر کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد سورہ حم. سورہ حم پڑھنے کے بعد مختصر ترین سورہ اتینا کل کوثر پڑھ لیا. سورہ ہم سورہ انا آتینا اس کے بعد کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست رکوع میں چلے جائیے, ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیے, 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے اور کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہوتے ہی 1-2 سیکنڈ کھڑے رہیے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, فوراً سجدے میں چلے جائیے. 7 چیزیں زمین پر رکھیے, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیے, بیٹھ جائیے. بیٹھنے کے بعد جیسے ہی بیٹھے 2 یا 3 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے دوبارہ سجدے میں چلے گئے. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیے, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر بیٹھ جائیے, صرف 2 یا 3 سیکنڈ کچھ نہ کہیے اور کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہوتے وقت بھی کچھ نہ کہیں, نماز پڑھیے کہ پہلی رکعت مکمل ہو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے, سورہ حمد پڑھا, بسم اللہ پڑھا, سورہ قلو اللہ پڑھا. سورہ قلو اللہ مکمل کرتے ہی ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے, آپ کا قنوت مکمل ہو گیا اور قنوت کا ثواب آپ کو مل گیا. صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کا, اس کے بعد ہاتھوں کو گرایا اور اس کے فوراً بعد پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا, آپ کا رکوع ہو گیا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد. جیسے ہی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا اطمینان, فوراً کھڑے ہو جائیے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر 1 مرتبہ آپ سجدے میں چلے جائیے. 7 چیزوں کو زمین پر لگا دیجئے, سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کا, بیٹھ گئے, بیٹھنے کے ساتھ ہی 2 یا 3 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد فوراً دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہا, پھر بیٹھ گئے, بیٹھنے کے ساتھ ہی تشہد شروع کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کیا, اللہم صل علی محمد و آل محمد کہا, اور جیسے ہی آل محمد کہا ویسے ہی کھڑے. کھڑے ہونے کے بعد جب اطمینان سے کھڑے ہو گئے, 1 مرتبہ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 1 مرتبہ کہا اور فوراً رکوع میں چلے گئے, ہاتھ کو گھٹنے پر رکھا, 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا, کھڑے ہو گئے, نہ سمیع اللہ کہنے کی ضرورت, نہ اللہ اکبر کہنے کی حاجت, فوراً سجدے میں چلے گئے. تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے ساتھ ہی دو یا تین سیکنڈ کے بعد رکوع میں سجدے میں چلے گئے دوسرے سمجھے. تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا, بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا. رکوع میں گئے, ہاتھ کو گھٹنے پر رکھا, تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا, کھڑے ہو. کھڑے ہونے کے ساتھ ہی دو یا تین سیکنڈ کھڑے رہے اور فوراً سجدے میں چلے گئے. تین مرتبہ سبحان اللہ کہا, بیٹھے دو یا تین سیکنڈ کے لیے, پھر سجدے میں چلے گئے. تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا. بیٹھے تشہد پورا پڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد ایک سلام پڑھ لیجیے دوسرے اور تیسرے میں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے پڑھا اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی. پہلا اور دوسرا سلام چھوڑ دے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز مکمل. جیسے ہی وبرکاتہ آپ نے کہا, نماز مکمل ہو گئی. تین مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت بھی ہے. تو یہ وہ نماز ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایک مسلمان مومن بندے کے اوپر واجب کی گئی, اور اس نماز کو انسان اگر وقت بہت زیادہ ہے جب بھی اگر کسی نماز کو پڑھ لے تو مکمل طریقے سے اس کا فریضہ اتر جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پوچھا گیا کہ مولا عبادت کرنے والے تو بے شمار ہیں, رات رات گھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں, سال ہر سال تک مسلے پر بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن من عبد الناس, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کون سا بندہ ہے؟ امام نے جواب دیا کہ عبد الناس من اقام الفرائض. ہزاروں قسم کے بندے ملیں گے تم, لیکن یاد رکھو کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ, سب سے زیادہ خدا کا مطیع بندہ, سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بندہ وہ ہے کہ جو صرف فرائض کو واجبات کو انجام دے. واجبات کو صحیح طور سے انجام دے دینا ہی انسان کو سب سے بڑے عابد کے مرحلے تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ جو نماز ابھی آپ کو بتائی گئی کہ عام طور پر اسی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں, اس نماز کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز آپ نے بہت جلدی میں پڑھی, بلکہ اسی نماز کو اگر آپ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیں تو یہ نماز اس نماز سے ہزار گنا زیادہ افضل ہے کہ جس نماز کے اندر تمام چیزیں ہوں لیکن سر پیر کا پتہ نہ چلے کہ آپ سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ ختم ہو رہا ہے رکوع کے اندر, رکوع کا ذکر پڑھ رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے سجدے کے اندر, سجدہ پڑھ رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے تشہد کے اندر, کہ وہ انسان جو تمام مستحبات کو انجام دیتا چلا جاتا ہے. عام طور پر اس کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک سرے اور دوسرے سرے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, رٹے ہوئے جملے ہیں زبان پر آنا شروع ہو گئے. اس سے ہزار گنا بہتر یہ نماز ہے کہ خالی واجبات, خالی تین مرتبہ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھا. اور ایسی نماز اگر انسان اطمینان کے ساتھ پڑھے تو اس نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی خرابی یا خامی واقع نہیں ہوگی, بلکہ یہی وہ نماز ہے کہ جو مسجد من المولا ہے. تو یہ مختصر ترین نماز اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس مصروفیات زیادہ ہیں. ایک چیز کا آپ نے خیال رکھا ہوگا کہ نماز کی ابتدا نیت سے کرائی گئی, اذان اور اقامت کے جس کا مسئلہ کئی دفعہ پوچھا گیا اور کئی دفعہ بتایا گیا, آج پھر اسی سلسلے میں کہ اذان اور اقامت یقیناً اہم چیز مستحبات میں سے ہے لیکن واجبات میں سے نہیں. انسان اگر وقت رکھتا ہو تب بھی ان دونوں کو چھوڑ سکتا ہے, اور اگر کبھی وقت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر سے چھوڑنا واجب ہو جاتا. اور اسی مسئلے سے ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا کہ یہ نماز جو آپ نے سنی اب بہت اہم مسئلہ, پہلے اس کو بتا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن خیر یہ نماز جو ابھی آپ نے سنی اگر وقت نماز ختم ہونے آپ آفس سے آئے دوستوں سے مل کر آئے تو کام کر کے آئے گھر میں پہنچے, سات بجے ظہر کی نماز فرض کی جب قضا ہو جائے, سات بجنے میں پانچ منٹ باقی, ایسی نماز جو آپ نے سنی پانچ منٹ کے اندر ظہر اور عصر دونوں یہ نمازیں پڑھی جا سکتی, اور وہ نماز جو ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ اکیلی نماز پانچ منٹ کے اندر ہوتی, تو اگر وقت نماز ختم ہونے میں پانچ منٹ رہ گئے تو واجب ہے کہ یہی نماز پڑھی گئی جو آپ کو بتائی گئی کہ قنوت مختصر ترین, بغیر سمع اللہ کے, بغیر استغفر اللہ کے, بغیر اللہ اکبر کے, بغیر السلام علینا کے, بغیر السلام علیکہ یا ایہا نبی, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آخری وقت میں نماز کا پڑھنا واجب. واجب ہے انسان کے لیے کہ ایسی ہی نماز پڑھے اگر اس کا نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو. اور یقیناً آپ نے اکثر حضرات کے ساتھ خاص طور پر ظہر اور عصر کی نماز میں یہ صورتحال پیش آتی ہے, اس لیے واجب یہ ہے کہ اس نماز کو یاد کر, وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اطمینان کے ساتھ مستحبات کو ملاتے ہوئے پڑھیے, کوئی نہیں روک رہا. لیکن اگر وقت نہیں, یا ایک اور مطلب وقت ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ لمبی نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کو زیادہ برغلاتا ہے, زیادہ خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. یہ چھوٹی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر کیونکہ چھوٹی نماز ہے اس لیے آپ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں, تو اس صورت میں اگر واجب نہیں تو کم از کم مستحب یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی نماز پڑھی جائے کہ جس میں شیطان کم بہتا ہے, اور یہ چھوٹی نماز بڑی نماز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ جس میں شیطان زیادہ بہتا تھا. اور اسی لیے آپ سے وہ حضرات جو ویلچیئر میں آ چکے ہیں ان کو تو وہ حدیث یاد ہوگی, اور جو نہیں آئے انہوں نے ان کے لیے کہ جب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو بلا کر ان کے سامنے تین چیزیں رکھی کہ اے علی تم کیا چیز چاہتے ہو, 6 لاکھ دینار چاہتے ہو یا 6 لاکھ مویشی چاہتے ہو یا 6 لاکھ کلمات 6 لاکھ جملے چاہتے ہو. تو امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال اور دولت مویشی اور دینار کو فنا ہونے والی چیزیں ہیں, آپ مجھے وہ چیز دیجیے کہ جس کو کبھی فنا نہیں, یعنی 6 لاکھ کلمات. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی تم نے وہی چیز منتخب کی جو میں منتخب کرتا, اور اس کے بعد کہا کہ اے علی تمہاری نہیں بلکہ دوسروں کی آسانی کے لیے ان 6 لاکھ کلمات کو مختصر کر کے میں 6 جملوں میں جمع کر دیتا ہوں, اور جو ان 6 جملوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا. اور اس کا تیسرا جملہ یہی ہے کہ اے علی جب تم یہ دیکھو کہ دنیا والے مستحبات کی طرف, نوافل کی طرف اور مکروہ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں, مستحبات کی طرف کے مستحب کو پکڑ لیں, مکروہ کی طرف کے مکروہ سے بچ جائیں, مکروہ سے دوری اختیار کریں, تو اے علی جب دنیا والوں کو جاتے دیکھو مستحب اور مکروہ کی طرف, اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی اور فلاح اور نجات پاؤ, تو تم اس وقت فرائض اور حرام کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کہ مستحب چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں, واجب نہیں چھوٹنا چاہیے, مکروہ میں کر دوں کوئی حرج نہیں لیکن حرام میں نہ کرنے پر. تو یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے, خاص طور پر ہمارے اس ماحول میں کہ جس کا تذکرہ بار بار کیا گیا کہ مستحبات پر زور زیادہ ہے, واجبات کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے, مکروہات سے بچنے کا انتہائی خیال ہے لیکن حرام کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں. صدقہ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مجلس و ماتم میں پیسہ لگاتے ہیں, لیکن یہ خیال نہیں کہ پہلے اس میں سکون تو زکات نکالنا, پہلے اس میں سے دوسروں کا حق نکالنا, پہلے اس میں سے جن کا نان و نقہ واجب ہے ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا, اس کے بعد صدقہ و خیرات کرنا. تو مستحب کو پکڑ رہے ہیں, واجب کو چھوڑ رہے ہیں. لا خیر فی المستحب, پیغمبر کی حدیث کے اس مستحب میں اور اس سنت کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے کہ جو واجب کو چھوڑ کر کی جائے, بلکہ یہ سنت حرام بن جاتی ہے. اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ نماز کے اندر بھی اگر وقت ہے اور آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ نماز اپنے تمام لوازمات کے ساتھ, تمام مستحبات کے ساتھ انجام دی جائے. لیکن اگر وقت کم ہے یا وقت زیادہ ہے, لیکن ایسے مسئلے سے نکلتے چلے آ رہے ہیں, اصل گفتگو رہ جاتی ہے کہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن ایک مومن دوست آپ کا انتظار میں بیٹھا ہوا کہ آپ آئیں اور آپ سے گفتگو کریں, آپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو مختصر کر کے اس سے ملاقات کریں. ایک مومن دوست کھانے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو مختصر کرے, وہاں پر جائیں. ایک مومن نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہوا ہے, شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو مختصر کرے, وہاں پر جائیں. ایک مومن کا کام آپ کو نکالنا ہے, حدیث کی تھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اور انشاءاللہ 2 ہفتے بعد جب حاجت روائی کا موضوع شروع ہوگا تو تفصیل سے آ جائیں. جگہ امام حج کے اندر ہے تو حج کو چھوڑ کر آتے ہیں, حاجت کو پورا کرتے ہیں. نماز کے اندر ہے, نماز کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور حاجت کو پورا کرتے ہیں. لیکن اگر واجب نماز ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مومن کھڑا ہوا ہے حاجت کے لیے, نماز کو مختصر کیجیے اور اس کی حاجت کو جا کر پورا کیجیے. تو یہ تمام اخلاقی ذمہ داریاں جو شرعی ذمہ داری ہیں واجبات میں سے, ان تمام کا اثر نماز کے اوپر پڑتا ہے کہ نماز کو مختصر کرتے جائیں گے, اس کی حاجت کو پورا کیجیے. لیکن اگر آپ کے پاس اطمینان سے وقت ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ وہ وقت آپ فضول باتوں میں یا فضول خیالات میں لگائیں, اس سے بہتر یہ کر لیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مستحبات کے ساتھ حاضر ہیں. وقت کم ہے تو بجائے اس کے جو اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ سستی کرتے ہوئے یا خیال کرتے ہوئے کہ 5 منٹ رہ گئے اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے, چلو قضا تو ہو ہی گئی, اطمینان سے بعد میں پڑھیں گے نماز کو چھوڑ, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ مختصر نماز جو بہت سے لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی نماز لگ رہی ہے, لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی نماز اس قضا مکمل نماز سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نماز وقت میں ادا کی جائے، وہ وقت کے بعد ادا کی جائے. تو یہ مختصر نماز بتانے کا شروع میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لیکن اب تین چار جگہ واجب ہے نماز مختصر پڑھنا اور چار پانچ جگہ مستحب ہے نماز کو مختصر پڑھنا، اس لیے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایک ایسا نہ ہو کہ ایک واجب کو آپ انجام دے رہے ہیں، دوسرا واجب آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. سب کو ملا کر چلنا چاہیے، اور اسی لیے یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وقت نماز کا ہے، تو جس نے تین مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کہ اس نے ایک مستحب کو پکڑنے کے لیے ایک واجب کو چھوڑ دیا کہ نماز کا ایک حصہ صحیح، ایک آخری قطرہ صحیح لیکن وقت کے باہر نکل گیا، تو بھی اس نے گناہ کیا ہے کہ نماز میں خلل ڈالا. تو بہرحال یہ نماز کا مختصر ترین طریقہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہی نماز آپ اطمینان سے پڑھیں، دو یا تین منٹ میں صبح کی نماز ہو جائے گی، چار یا پانچ منٹ میں مغرب کی، اور اتنا ہی وقت ہلکے سے بھی پڑھیں. یہ سات منٹ کے اندر مغرب و عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اور سات ہی منٹ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ہو جاتی ہے. اور انتہائی اطمینان سے پڑھیں، اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس نماز کا ملتا ہے جس میں تمام مستحبات ہوتے ہیں. اور زیادہ پانچ منٹ کے بچے آپ کے پاس کیا ہوا، واجب یہ ہے کہ جو آپ نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اور پھر ہاتھ گرا ہے، اس میں بھی وقت لگے گا، چاہے دس سیکنڈ لگے، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، بالکل قنوت نہ پڑے. اور اگر وقت اور زیادہ کم ہے تو دوسرا سورہ ان میں آپ اینا چھوڑ دیجیے، بولو اللہ چھوڑ دیجیے، بلا والدین آپ نے پڑھا اور فوراً رکوع کے اندر پہلی رقم، بلا ظالم پڑھا فوراً رکوع کے اندر دوسری رقم، سورے کو بھی چھوڑ دیجیے اور قنوت کو بھی چھوڑ دیجیے اگر آپ کے پاس وقت کم. خاص طور پر یہ مسئلہ آتا ہے صبح کی نماز سے، اگر چار یا پانچ منٹ بھی باقی ہے سورج کو نکلنے میں اور انسان ایسی نماز پڑھنا چاہے تو اتہائی اطمینان کے ساتھ وقت کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. دو منٹ لگتے ہیں یا ڈھائی منٹ لگتے ہیں وضو کرنے، اور ڈیڑھ منٹ لگے گا سورج چھوڑ کر، قنوت چھوڑ کر ڈیڑھ منٹ لگے گا صبح کی نماز پڑھنے میں. تو اگر چار منٹ بھی باقی ہے تو اس وقت یہ خیال کرتے ہوئے کہ اتنی دیر تو کھڑے ہوتے ہوتے لگ جائے گی نماز کا چھوڑ دینا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ بن جائے گا. جو اگرچہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن متواتر اگر انسان کسی چیز کو عادت بنا لے، اگر انسان متواتر کسی چیز کو عادت بنا لے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ توبہ کریں تو اس ارادے سے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں. اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے یہ جملے گفتگو اس کی تبیر نکل آئی تھی جس میں کافی وقت ہو گیا. اب اس مقام کے اوپر یہ نماز کا طریقہ ہو گیا. اب ہم دوسرے کے مسائل پر آتے ہیں. ایک مسئلہ اور کہ واجب سلسلہ نماز کا سلسلہ، اس کے علاوہ دو یا تین سلسلے انسان کے لیے مستحب، جس میں سے سلسلہ سلسلہ شکر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سلسلہ کرنا یہ حرام ہے، اور اتن حرام ہے کہ کسی تعبیر کی یا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں. چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ روضہ امام پر اکثر اور پاکستان میں بھی جو امام بارگاہیں ہوتی ہیں وہاں پر عام طور پر لوگ دری کو، علم کو یا ایسی مقدس چیز کو بیچتے ہیں، تو اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے دیکھیں تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوک سکیں لیکن پہلے حرام کر رہے ہیں. امام کے روزے پر سجدہ کرنا یا امام سے متعلقہ کسی چیز کو دیکھ کر سجدہ کرنا، اگر اس ارادے سے ہو کہ یہ شکر کا سجدہ ہے، خدا نے مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ میں اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے امام کے روضے پر پہنچا، اس لیے خدا کا شکر، شکراً للہ خدا کا شکر ادا کر کے امام کے روضے پر بھی سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ بالکل صحیح. البتہ اگر کوئی امام ہی کو سجدہ کرے تو میں اتنی دور سے فاصلہ طے کر کے آیا، امام کی خدمت میں میری طرف سے یہ ہدیہ ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں، تو یہ فعل حرام ہے اور ایسا کرنے والا ہو سکتا ہے کہ شرک کے مرحلے میں پہنچ جائے. لیکن کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ سجدہ کرنے والا جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہے وہ اللہ کے شکر کے لیے رکھ رہا ہے یا خالصتاً امام کے لیے رکھ رہا ہے، اس لیے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ یہ صرف اور صرف امام کے لیے کر رہا ہے سجدہ، تو اس صورت کے اندر اس کو مسئلہ بتانا بہتر بلکہ واجبات کے اندر شامل. انہیں واجب سجدوں میں سے جو نماز کا سجدہ ہے، اس کے علاوہ ایک سجدہ سجدہ ہے تلاوت قرآن، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ سجدہ تلاوت قرآن ایسا ہے کہ اگر انسان نے کبھی نہیں کیا تمام زندگی آخر عمر تک واجب رہتا، اور اگر کبھی خیال آ جائے کہ میں نے ایک مرتبہ آیت پڑھی تھی لیکن سجدہ نہیں کیا تھا، واجب ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے ویسے ہی وہ سجدہ کرے. اس کے کچھ مسائل اور اس کے بعد آج کی ہماری گفتگو کے اختتام کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں چار ایسے سورے کہ جس کے اندر ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس تیسرے پارے کے اندر سورہ سجدہ جو الف لام میم تنزیل سے شروع ہوتا ہے, چوبیسویں پارے میں عام میم, ستائیسویں پارے میں سورہ نجم اور تیسویں پارے میں سورہ اسراء. یہ تین چار سورے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک ایک آیت ایسی ہے جس کو ہم آیتیں سجدہ کہتے ہیں. اگر انسان اس آیت کو سنے یا پڑھے, خود پڑھے یا خود سنے, تو پڑھتے ہی یا سنتے ہی اس کے اوپر واجب ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی بے جانی کو چھپا دے. البتہ اگر نہ آپ نے پڑھا نہ آپ نے سنا بلکہ آپ جا رہے تھے, گزر رہے تھے, بیٹھے ہوئے, کسی نے پڑھا اور آپ کے کان میں وہی سیکھنے والی آیت آ گئی, آپ کا ارادہ اس کو سننے کا نہیں, یکایک کان میں اچانک کان میں وہ آواز آ گئی اور پوری آیت سیکھا آپ نے سنی, صورت کے اندر سجدہ کرنا واجب نہیں بلکہ صرف اس وقت واجب ہے کہ جب کان لگا کر دھیان سے غور سے اس کو سن. آیت سجدہ کو دیکھنے آپ کی نظر پڑی آپ نے دیکھا, یا آیت سجدہ کا خیال کرنے سے آپ نے نظر پڑی آپ نے ذہنی ذہن میں اس کو پڑھا, زبان سے الفاظ میں نہیں نکلے بلکہ ذہن کے اندر آپ نے اس کو پڑھ لیا الفاظ کو دیکھا, یا آیت سجدہ کو لکھنے, ان تینوں صورتوں میں سجدہ واجب نہیں کرتے, دیکھنے سے, خیال کرنے سے یا ہاتھ سے لکھنے سے, بلکہ اس وقت واجب ہے کہ جب آپ اس کو زبان سے ادا کریں یا کان لگا کر اس آیت کو سنیں تب سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور اگر انسان نے کبھی دو مرتبہ آیت کو سنا یا دو مرتبہ پڑھا یا ایک مرتبہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس کو دوہرا لیا, تو خاص طور پر وہ بچے کی جو قرآن پڑھتے ہیں اگر بالغ ہو, پڑھا مولم نے پڑھا انہوں نے سنا پھر اس کو دوہرا لیا, اس صورت کے اندر دو چیزیں واجب ہو جائیں گے, ایک سننے کا اور ایک پڑھنے کا. طریقہ بھی تفصیل سے آتا ہے, ایک دو مسئلے اور اس سے متعلق. انسان اگر نماز ہے اور نماز کی حالت میں اس کے کان میں اس نے کان لگا کر آیت سجدہ سنی, نماز پڑھ رہا تھا پہلو میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا, خاص طور پر مسجد میں ایسا ہوتا ہے, آپ کا ارادہ نہیں تھا تلاوت قرآن کا, آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے سجدے کی آیت پڑھی آپ کے کان میں آ گئی, اس صورت کے اندر سجدہ واجب بھی نہیں, لیکن وہ قرآن پڑھ رہا تھا, آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور اس کا قرآن بھی پڑھ رہے تھے, کانوں کو لگا واجب ہے آپ کے لیے کہ نماز کی حالت میں سجدہ کریں. یہ سجدہ کیسے ہوگا, یہ سر کے اشارے سے, آج آپ الحمدللہ کا پورا پڑھ رہے تھے, روکیے وہیں سے سر پہ سجدے کا اشارہ کیجیے اور اس کے بعد دوبارہ اس سورے کو آگے بڑھائیے, الحمدللہ نماز ختم ہو جائے جب آپ کی تو اس صورت میں آپ آئے سنانے کی طرف سے اب آپ پر کوئی چیز نہیں ہے, وہ اشارہ جو آپ نے کر دیا تھا سجدے کے لیے وہ کافی آپ آئے کوئی کے نزدیک ایسا نہیں, بلکہ نماز کی حالت میں اشارہ کرنا بھی واجب اور نماز کے بعد وہ سجدہ کرنا بھی واجب, نماز ختم کرتے ہی ایک مرتبہ آپ کو پھر سجدہ کرنا پڑے, وہ اشارہ اور یہ سجدہ مل کر مکمل ایک سجدہ بنے گا قرآن میں, جبکہ آپ آئے سمینے کے نزدیک خالی سر سے آپ اشارہ کرتے نماز کے بیچ میں وہ کافی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ اگر ریڈیو سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی یا ٹیلی ویژن سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی اور اس کے اندر کسی نے سیکھنے والی آیت پڑھی تو آپ کے کان تک پہنچ کے آپ نے سنا, آپ سن رہے تھے اسی ریڈیو کو لگا دیا, اس کے اندر مسئلہ ذرا تبدیلی مسئلہ کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تلاوت کے ارادے پروگرام تلاوت کا ہے اس نے تلاوت کی, پروگرام کوئی مذہبی پروگرام ہے اس کے بیچ میں انہوں نے آیت کی تلاوت کر, آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو سن کے بھی سجدہ کریں, لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر مثلاً ریہرسل کے لیے یا ٹیسٹنگ کے لیے ریڈیو یا ٹیلی ویژن عام طور پر اوقات سے پہلے مثلاً 5:30 بجے شروع ہو جاتا ہے, 5 بجے 4:15 بجے 4:30 بجے پوری ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے تلاوت کرا اور آپ نے اسی وقت کھولا اور وہ آواز آپ کے سامنے پڑی, اس صورت میں اس کو سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب نہیں. تو خلاصہ یہ کہ ریڈیو اور ٹی وی اگر تلاوت کے ارادے سے آیت سجدہ پڑھی جائے اور آپ سن لیں سجدہ کرنا واجب, اور اگر ساری ٹیسٹنگ کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے وہ آیت پڑھی جا رہی ہے آپ نے سنی تب بھی آپ کے اوپر سجدہ واجب نہیں. دوسرا مسئلہ یہ یہ تو آج کل ویسے بھی آ جاتی ہے، کیسے گرام افون ایک چھوٹا بچہ یا کوئی ایسا انسان کہ جو خالی مذاق ہی مذاق میں آیت طریقہ کو پڑھے، ایسا ہوتا ہے مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آیت طریقہ کو پڑھ دے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو پریشان کیا جائے۔ اس صورت کے اندر گرامر خون سے، کیسز سے، کیس سے، یا چھوٹے بچے سے، یا ایسے انسان سے کہ جس کا ارادہ تلاوت نہ ہو بلکہ آپ کا آپ سے مذاق کرنا آپ کو تنگ کرنا، ایسے شخص سے اگر آپ پیچھے والی آیت کو بچے نے پڑھ دی، کیسے آپ نے کھولا وہی آواز آ گئی، ٹیپ آپ نے لگایا وہی آواز آ گئی، گرامر خون کا ریکارڈ چلایا وہی آواز آ گئی۔ اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے آخر آخر سمانی دونوں کے نزدیک کہ اس آیت کو سننے کے بعد آپ پر چنتا کرنا واجب نہیں، بچے سے اگر آپ سنیں تو واجب نہیں ہے، ایسے آدمی سے سنیں کہ جس کا ارادہ تلاوت نہ ہو اس سے آپ سنیں کبھی واجب نہیں۔ گرامر کو کیسے پھنسے آقا رسول کے نزدیک ان سے بھی اگر آپ سنیں تو بھی واجب نہیں، البتہ آقا سنیر کے نزدیک وہ اعلیٰ رسول اعلیٰ ہے جس سے آپ آیت چنتا سن لیں، وہ ایسا ہے کہ انسان کی آواز کو گھر کر وہی انسان کی آواز سناتا ہے، جیسے کیسے ہے جیسے کیس ہے جیسے گرامر کو، تینوں صورتوں کے اندر آیت چنتا سننے کے بعد چنتا کرنا واجب ہو جائے۔ ایسی چیز جو انسان ہی کی آواز انسان کو سناتی ہے بعد میں، اس کو اس سے اگر آپ سنیں تو اس صورت میں چنتا واجب ہو جائے گا۔ آپ آئے تو کسی بھی ریڈیو ریڈیو ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر کیسے گرامر فون ریکارڈ بچہ یا مذاق والا آدمی ان میں سے کسی سے بھی اگر آپ سنیں تو آپ پر چنتا واجب نہیں۔ ہو گئے چنتے کے مسائل، اب طریقہ سیکھنے پر تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے دو منٹ کا، اس کا طریقہ انتہائی آسان طریقہ، اس کے اندر چنتے کے سوئی کے نزدیک نو باتوں کی ضرورت نہیں ہے، نو باتوں کے بغیر یہ نو باتیں جو نماز سے سیکھتے ہیں ضروری آقا خمینی کے نزدیک نو باتوں کی ضرورت نہیں، اور آقا خمینی کے نزدیک نو باتوں کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں، دوسری بات جب سجدہ آپ کر لیں تو سجدے سے اٹھنے کے بعد تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں، سجدہ صحت کے اندر سجدہ بھی ہے اور بعد میں تشہد بھی ہے، لیکن سجدہ تلاوت قرآن کریم جب آپ سجدہ کر لیں تو اس کے بعد تشہد کی ضرورت نہیں، اس کے بعد سلام کی ضرورت نہ تقدیر ہے نہ تشدد ہے نہ سلام، خانہ کعبہ کی طرف سجدے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، گھر بھی کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، گھر بھی ادھر بھی اور ادھر ادھر آپ کا دل جائے جس طرف آپ بیٹھے اس طرف آپ رخ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز کہ جب یہ سجدہ آپ کریں تو آپ کا پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے پر بھی نجاست ہو، ہو سکتا ہے جسم پر بھی نجاست ہو، کسی نجاست کی حالت میں بغیر پاک کیے ہوئے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نہ وضو کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت، نہ تیمم کی ضرورت، آپ حالت جنابت میں اور اس کی حالت میں آپ نے آیت سجدہ سنی، واجب یہ ہے کہ آپ سجدہ کر لیں، غسل کرنے کے بعد سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ بغیر وضو سے آپ کے کان میں سجدے کی آیت پڑی غسل کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں، نہ وضو کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت، نہ تیمم کی ضرورت، نہ کپڑے کو پاک کرنے کی ضرورت، نہ جسم کو پاک کرنے کی ضرورت۔ ساتویں چیز جس کی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے اس سجدے کے اندر، وہ یہ ہے کہ کپڑے کے اندر کچھ کرائے پورا کسی کی نماز ہے، کپڑا ریزی نہ ہو، کپڑے کے اوپر سونے کا کام نہ ہو، کپڑا صاف ہو، کپڑا موٹا ہو، ان کو زکات نکالا جائے، کپڑا مردار جانور کا نہ ہو، یہ پانچ چھ شرطیں جو خدا کی، لیکن اس سجدے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں، بس ابھی کپڑا ہے ان کو زکات نہیں نکالا، آپ اسی کپڑے میں سجدہ کر سکتے ہیں، مردار جانور کا بنا ہوا لباس ہے سجدہ کر سکتے ہیں، ریزی لباس ہے اسی کو پہن کر سجدہ کر سکتے ہیں، سونے کا کام کیا ہوا ہے کسی لباس کو پہن کر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے آسمان، یہاں تک مسئلہ ہے کہ اصلاً کپڑوں ہی کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص بالکل ننگا تب بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کپڑے پہن کر سجدہ کرے، بلکہ اسی طرح بغیر کپڑوں سے کسی ننگے ہونے کی حالت میں بھی وہ اس سجدے کو انجام دے سکتا ہے۔ تو کتنی آسانی ہے اس سجدے، نہ تقدیر، نہ تجہد، نہ سلام، نہ پاک ہونا، نہ وضو غسل کرنا، نہ کپڑے پہننا، نہ کپڑے پر بات کرنا، نہ قبلے کا رخ کرنا، اور نمی اور آخری کہ جس طرح آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جس جگہ نجس ہے اس نجس کی جگہ کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، جس جگہ
بلکہ تمام مخلوق کائنات جمع ہو کر میری عبادت کرے، میری ملکیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، تمام مخلوق کائنات میری نافرمانی کرے، میری عظمت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہوگا، بلکہ من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا، جس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پامال، جو اللہ کے بتائے ہوئے حدودوں سے ہٹ گیا، فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کا نقصان کیا، جس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اور اسی قرآن میں ہے کہ ان الانسان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہی جاہل ہی، سب سے زیادہ انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے، اس دنیا میں جس کو دیکھ کے ظلم کے خلاف شکایتیں کرتا ہے، کسی کو اپنے افراد خانہ پہنچتا ہے، کسی کو اپنے سربراہ سے شکایت، کسی کو اپنے آفس کے افسر سے شکایت، کسی کو کاروباری اخلاق سے شکایت، کسی کو طبیبوں سے شکایت، کسی کو علماء اور زائرین سے شکایت، ہر ایک سے شکایت کرنے والے مل جاتے ہیں. یہ لوگ کے پیچھے والے ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے ہم کو قتل کر رہے ہیں، انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں، سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خود انسان ہی. اسی لیے حضرت ابوذر غفاری ایک دم خط لکھتا ہے اور خط لکھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ یا ابر، آپ پیغمبر اسلام کی نشر کے اندر حکومت میں کئی سالوں تک رہے، اب بعد پیغمبر ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے نصیحت چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دنیا میں زندگی کو گزاریں. ابو ذر غفاری نے یہ لکھ کر بھیجا اس کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحیح طریقے سے خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو تو صرف ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں تم جس ہستی کو چاہتے ہو اس کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو. ابو ذر غفاری کا خط پہنچتا ہے اس شخص کے پاس اور وہ خط کو پڑھتا ہے اور خط کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ابو ذر غفاری نے کیا لکھ دیا. ابو ذر غفاری جن کو پیغمبر اسلام لقمان امت کا خطاب دے چکے ہیں کہ امت مسلمہ سے لقمان ابو ذر غفاری اتنی بلند ہستی اور کیسی بچوں جیسی بات لکھی کہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو نقصان نہ پہنچا. کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان ایک ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرے، سب سے زیادہ اس سے لگاؤ ہو اور اس کے بعد بھی اس کو نقصان پہنچائے؟ نقصان پہنچانا تو دور کی چیز ہے. انسان تو اپنی محبوب ہستی کے لیے اپنی جان، اپنی مال، یہاں تک کہ اپنی عزت کو تباہ کر کے محبوب ہستی کو بچا لیتا ہے. تو یہ ابو ذر غفاری نے کیسی بچوں جیسی نصیحت کر دی. ایک مرتبہ پھر ابو ذر غفاری کو لکھا کہ یا ابا ذر، آپ کی بتائی ہوئی نصیحت میری تو سمجھ میں نہیں آئی، ذرا اس کو واضح کریں کہ آپ کا مقصد کیا. ابو ذر غفاری نے لکھا اس خط کے جواب میں کہ میں نے جو لکھا تھا تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، اور یقیناً ہم میں سے اکثر اس نقطے پر غور نہیں کرتے. میں نے یہ لکھا تھا کہ جس ہستی کو سب سے زیادہ چاہتے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اور یاد رکھو کہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نفس کو، استثناء ایکسیپشن کو چھوڑ کر، سب سے زیادہ اپنے نفس کو چاہتا ہے. یہاں تک کہ اکثریت انسانوں کی اگر خدا کی اطاعت کرتی ہے، اکثریت انسانوں کی اگر رسول سے محبت کرتی ہے، اکثریت انسانوں کی اگر ایمان کی اطاعت کے دائرے میں ہے تو اس لیے نہیں کہ خدا خدائی کے لائق ہے، اس لیے نہیں کہ رسول افضل العالمین ہے، اس لیے نہیں کہ اہل بیت وجہ خلقت کائنات ہیں. اس وجہ سے تو بہت کم ان سے محبت کرتے ہوں گے، بلکہ اس لیے کہ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم کو جنت ملے گی، ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمیں ہر مصیبت سے یہ بچائیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے تو ایک مرتبہ مشکل کشا کا نعرہ لگا سکیں گے. اکثر کے ذہنوں میں یہی خیال ہوتا ہے تو محبت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اپنی ذات ہو جاتی ہے کہ ہم کو مشکل سے نکالنے والے یہ ہیں، اس لیے ہم ان کی محبت کرتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے اس لیے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم آخرت کے عذاب سے بچیں گے اس لیے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. محبت کی بنیاد ہم ہوتی ہے. یہاں تک کہ اکثر حضرات مجلس بھی اس لیے کرواتے ہیں کہ ہم مجلس نہیں کروائیں گے، کاروباری نقصان ہوگا پیسے کے اعتبار سے. سمت نکالنے کی بنیاد یہ نہیں بنتی ہے کہ امام کا حق امام تک پہنچاؤ، سادات کا حق سادات تک پہنچاؤ، کہاں سے سادات اور کہاں سے امام، اگر اپنے نفع نقصان کا خیال نہ ہوگا. لیکن اگر سمت نہیں نکالا تو یہ یقین ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گھاٹا، کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ضرور ہوگا. تو ہر اطاعت و ہر محبت کی بنیاد اپنی ذات بنتی ہے، اس کے بعد انسان دوسروں کی اطاعت و محبت کرتا ہے. تو
تو ابو ذر غفاری نے یہ کہا کہ یاد رکھو کہ اکثریت انسانوں کی ہم اور میں پر بہت زور دیتی ہے, اسی لیے یاد و شمار جو جمع کیے گئے, یہ بھی آپ نے سنا ہوں گی کہ دنیا کی ہر زبان میں جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ میں. میں آپ ایک شخص کا کلام سنیں آدھے سے زیادہ گفتگو میں کے گرد گھومتی ہوں, تو بنیاد ہر شخص کی میں. تو ابو ذر غفاری یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت تم کو اپنے آپ سے, تو اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے اور نقصان سے بچاؤ, اور یاد رکھو کہ تم خدا کا جو بھی گناہ کرو گے, خدا کی جس چیز کو پامال کرو گے, اس کا نقصان گھوم کر تمہارے اوپر آئے گا. فبما کسبت ایدیہم, خدا نے یہ کہا کہ دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین اور آسمانوں کے اندر فساد برپا ہو گیا, نقصان ہی نقصان ہے, اس لیے خدا کی طرف سے نہیں آیا. فبما کسبت ایدیہم, ان لوگوں نے اس نقصان کو خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا, خود اس نقصان کو حاصل کرنے کا سبب بنے. گناہوں کی کثرت, لوگوں کے گناہوں کی کثرت سبب بنی اس چیز کا کہ اس دنیا کے اندر نقصان ہی نقصان ہے, تباہی تباہی ہے, خرابی ہی خرابی ہے. کہ جیسا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ زکات کو حکم کو نکالنا برکت کو اٹھا لیتا ہے, حج کا انجام نہ دینا انسان کو کاروباری لحاظ سے نقصان دیتا ہے, قطع رحم کا کرنا والدین کے حقوق کا ادا نہ کرنا انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے, استاد کا احترام نہ کرنا انسان کو جوانی میں مار دیتا ہے. تو ہر نقصان ہر گناہ, یہاں پر گفتگو آگے اس لیے بتا چلوں کہ ہر گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پہلو ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے اور خدا اس کو عذاب دیتا ہے, ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. انسان اگر شراب پیے گا دو گناہ, آخرت کے اندر اس کو سزا ملے, دنیا میں بھی گناہ یہ ہے کہ اس کی عقل اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا, وہ واہی تباہی بکنے لگے گا, اور اس حالت میں کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے. توبہ کرنے سے آخرت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے, دنیا کا گناہ معاف نہیں ہوتا, بلکہ جو گناہ آپ نے ایک مرتبہ کر دیا یقیناً خدا اس کو معاف کر دے گا اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی, لیکن دنیا کے جو آثار ہیں وہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے. زنا کرنے والا اگر زنا کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرے, روز آخرت بخش دیا جائے گا اور جنت میں جائے گا, لیکن دنیا کے اندر ہزاروں مرتبہ توبہ کرے اگر صحیح شریعت اسلامی آئے, اس کو کوڑوں کی سزا ملے گی, اس کو سنسار کی سزا ملے گی. تو گناہ کا گناہ کے بعد توبہ کرنا, یہ ذہن میں جو انسان کے خیال ہے اور بڑا اچھا خیال ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث حسن الظن باللہ ثمن الجنہ, امام سے پوچھا گیا کہ یقنا رسول اللہ, بہرحال یہ جملہ کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے 73,000 کو برا لگتا ہے, لیکن کوئی کاروباری شخص پہنچا ہے امام کے پاس کہ یقنا رسول اللہ, ہم ہر چیز کو خریدتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں, اس طرح آج کل ہمارے یہاں بھی کاروباری حضرات کی اکثریت ہے, چاہے وہ ملازمت کرتے ہوں یا پہنچے, لیکن کاروباری فطرت جو ہے وہ ہر انسان کے اندر, جب یا رسول اللہ ہم کچھ قیمت دیتے ہیں تو کوئی چیز ہم کو ملتی ہے, ماں سمن الجنہ, جنت کی آخر کیا قیمت, کیا چیز ہم حوالے کریں تو اس کے بدلے میں ہم کو جنت ملے. امام نے فرمایا حسن الظن باللہ سمن الجنہ, اللہ کے متعلق ہمیشہ اچھا خیال رکھو, یقیناً اللہ غفور بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, اللہ اپنی مخلوقات کا اسی طرح خیال رکھتا ہے جس طرح خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کا, جس طرح باپ اپنی اولاد کا, جس طرح ماں اپنے جگر گوشوں کا, یقیناً اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھو, حسن الظن باللہ ثمن الجنہ, یہ جنت کی قیمت. تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو برا کام کرے یا گناہ کرے اس کا نتیجہ آخر اسی کی ذات کے اوپر آ جاتا ہے, تو اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان کو اختیار کر لے اور مومن بن جائے. مومن کے سلسلے میں اس سے پہلے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے, آج کی گفتگو کل کی گفتگو کے حوالے سے, کہ کل آپ سے جو حضرات مسجد میں شریک ہوئے ہوں گے چھوٹے نام بڑھے گی, ایک جملہ اس کل کی گفتگو میں ایسا آ گیا کہ جس سے اکثر کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی, چنانچہ اس کا ازالہ کر دینا بھی ضروری ہے, اور اس گفتگو کو اگر یہاں پر لایا جائے تو اور بھی مناسب رہے گا. کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے سوال کیا گیا کہ جب نہ رسول اللہ آپ مومن کی ایک مختصر ترین اور جامع ترین تعریف بتائی کہ اس تعریف کو لے جا کر ہم ہر مومن کو پہچان سکیں کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن, اور امام نے ایک تعریف بتائی کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن ہر کام آہستہ آہستہ اطمینان سے سوچ سمجھ کر اور انجام کو دیکھ کر کرتا ہے, پہلے انجام دیکھتا ہے کہ اس کام کا کیا ہے اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیتا ہے, تو ہر کام مومن آہستہ آہستہ کرتا ہے الا فی صلاح, سوائے تین کاموں کہ مومن کی ایک پہچان یہ بھی کہ تین کام جب کرے گا تو انتہائی جلدی انتہائی اجلت
انتہائی تعجیل سے فلم فور جیسے ہی ممکن ہوا ویسے ہی اس کام کو کر دیا. پوچھا گیا کہ یا اللہ رسول اللہ وہ تین کام کیا ہیں؟ جواب دیا پہلا کام یہ ہے کہ مومن کی لڑکی بالغ ہوئی اور اس نے اس کا نکاح کر دیا, یہاں شادی کے قابل ہوئی اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا بلکہ شوہر کے گھر میں بھیج دیتا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جتنے جلد ممکن اتنے جلد وہ اپنی لڑکی کی شادی کر دیتا ہے اللہ پر توکل کرتے. دوسری یہ تفصیل گزشتہ نصیب میں آ چکی ہے کل کی مجلس میں, اس لیے صرف خلاصہ. دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی روح اس کے جسم سے نکلے اور اگر اس کا وارث مومن ہے تو اپنے مرنے والے کو جتنے جلد ممکن ہوگا اتنے جلد وہ دفن کرے. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ مرنے والا ایک لمحہ بھی اس کے گھر میں نہ رہنے پائے بلکہ اپنے گھر میں پہنچ جائے. اور تیسری چیز جس سے کل غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور آپ میں سے بھی اگر کسی کے سامنے یہ مسئلہ آئے تو آپ واضح کر سکتے ہیں, تیسری یہ چیز کہ مومن نماز میں جلدی کرتا. ادھر مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر, ادھر مومن اپنے ہر کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑتا. تو کل یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ مومن تین کاموں میں جلدی کرتا ہے, نماز میں جلدی کرتا. غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ مومن جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے یا آدھے منٹ کے اندر نماز کو انجام دے کر بیٹھ جاتا ہے, جبکہ مقصد یہ ہے کہ مومن اول وقت میں نماز پڑھتا ہے, جتنے جلدی اس کے لیے ممکن ہے نماز پڑھتا ہے ٹھہر کر اطمینان سے, یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں خدا رحمان کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں کہتے جبار و قہار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس قدرت نہیں, میں ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں کہ جو میرے دل کے راز کو جانتا ہے, یہ سمجھ کر کھڑا ہوتا ہے جس طرح جبار و قہار کے سامنے عاجز غلام بے سس غلام, جس طریقے سے مومن کھڑا ہو خدا کی بارگاہ میں, لیکن اول وقت سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والا مومن ہوتا ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ خدا بلا رہا ہے کہ آؤ حیا علی الصلاۃ, آؤ میری بارگاہ میں, حیا علی الفلاح, آؤ میری بارگاہ میں تاکہ تم فلاح حاصل کرو, حیا علی خیر العمل, نیک کام کی طرف آؤ. اور آنے والوں کے اندر ایسا شخص ہو کہ جو ایمان نہیں رکھتا, ایسا شخص ہو کہ جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا, ایسا شخص ہو جو خدا کے بھیجے ہوئے مقدس بندوں کی محبت کو دل میں نہیں رکھتا, کہ دشمن اہل بیت تو خدا کی پکار سنتے خدا کی بارگاہ میں نظر آ جائے, اور وہ کہ واقعان خدا جس کو بخشنا چاہتا ہے, وہ ہستی کے واقعان خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں کہ جو میرے معصوم بندوں پر ایمان لا چکی ہیں, میں ان کو فلاح ہوں, میں ان کو فیض ہوں, وہ ہستیاں سب سے تاخیر میں آ رہی ہیں, وہ ہستیاں سب سے پیچھے آ رہی ہیں. خدا کے بارے میں تو یہ ہے حدیث قدسی کہ مجھ سے مانگنے والا اگر میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے تب بھی میں اس کو دیتا ہوں. خدا نے پکارا سب سے پہلے آنے والا یقیناً زیادہ فضیلت کو لے کر جائے. خدا نے بلایا کہ کون ہے جو میرے پاس آتا ہے تاکہ فلاح لے جائے, تاکہ نماز کا ثواب لے جائے, تاکہ اچھے عمل کا اجر لے جائے, اور نظر یہ آیا کہ ایک فاسق و فاجر دوڑا چلا آیا, ایک دشمن اہل بیت دوڑا چلا آیا, ایک غاصب حقوق اہل بیت جس نے اہل بیت کے حق کو انجام نہیں دیا, وہ تو خدا کی بارگاہ میں آ گیا کہ لبیک بار الہ میں حاضر ہوں, میں تیرے سامنے پہنچتا ہوں دل میں جو کچھ بھی ہو, لیکن خدا کی اپنے زبان سے حمد و ثنا کرتا ہے, خدا کی آواز کو سن کر اول وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے, نہ خدا کے گھر کو ویران کرتا ہے نہ خدا کی آواز کو واپس کرتا ہے. اور دوسری طرف خدا نے باقان جس کے لیے یہ آواز دلوائی ہے, باقان خدا کا مقصد یہ ہے کہ مومن بندہ نیکی حاصل کرے, وہ شخص نہ خدا کے گھر میں آتا, نہ خدا کی آواز کے اوپر لبیک کہتا, نہ خدا کے پاس جا کر کامرانی اور کامیابی اور ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ خدا اس کو بخش دے. تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی, روایت بھی یہی ہے کہ جب مؤذن پکارتا ہے تو یہ مؤذن نہیں پکار رہا, یہ خدا پکار رہا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آتا ہے. تو ہم خدا کی آواز کو ٹھکرا دیں, ہم خدا کی آواز کو قبول کرنے سے انکار کر دیں, ہم خدا کی آواز کی اجابت نہ کریں اور اس کے بعد بھی یہ تمنا کریں کہ خدا ہماری دعا کو پورا کرے. یقیناً خدا رحمان و رحیم ہے. وہ شخص جس نے خدا کی آواز کے اوپر لبیک کہا حقیقتاً اس چیز کا مستحق ہے ظاہری اعتبار سے کہ پہلے اس کو دیا جائے بعد میں اس کو دیا جائے کہ جس نے خدا کی آواز کو سننے سے انکار کر دیا. تو نماز میں جلدی کرنا اس سے پہلے کئی دفعہ آ گیا, آج کیونکہ مناسبت یہی تھی اس لیے کہ نماز میں جلدی کرنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے, کیونکہ نماز میں خدا اس کو پکار رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ایمان رکھتے ہیں اہل بیت پر, لیکن اہل بیت باوجود یہ کہ ہم سے برتر, ہم سے بہتر, ہم سے بلند, ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیں, لیکن ہم سینکڑوں میل کے فاصلے سے پکارتے ہیں تو وہ اپنے ہر کام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جبکہ وہ دعویٰ ہم پر ایمان لانے کا نہیں کرتے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو کچھ تم کہو گے ہم مانیں، اور دوسری طرف ہم یہ دعویٰ کرنے کے بعد بھی ان کی آواز کو چھوڑ دیں، ان کی آواز کو قبول نہ کریں، یقیناً کس منہ سے ہم ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو جلد پڑھتا ہے، یعنی اول وقت میں پڑھتا ہے، وہ جس یہ کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلا حاضر ہونے والا صاحب ایمان بندہ ہو، کوئی غیر مومن خدا کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے، سب سے پہلے خدا سے ملاقات، یہ بھی مومن بندہ ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، یہ تیسری چیز جس سے غلط فہمی پیدا ہوگی، تو مومن کے لیے اب یہ ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھیے، ولا نقل ون من القوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، کہ خدا نے یہ کہا کہ دیکھو مومن بند ہے، لیکن جن کے رتبے جتنے بلند ہوتے ہیں اتنی ہی مشکلات ان کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں، کہ دیکھو جب تم ایمان لے آؤ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش لیں، خدا نے یہ کہا کہ ہم امتحان لیں گے خوف سے، تم کو ڈرایا بھی جائے گا، تم پر بھوک و پیاس کی کیفیت بھی ہوگی، تم کو مالی نقصان بھی ہوگا، تمہیں جانی نقصان بھی ہوگا، ہر قسم کا نقصان اٹھانا پڑے گا، مومن بننے کے بعد ہر پہ شکایت زبان پر نہ آنا کہ بار الہ کھلا فاسق و فاجر و کافر، تیرا در رحمت اس کے لیے کھلا ہوا، ہم تیرے مومن بندے، ہم تجھ پر ایمان لائے سچے دل سے، پھر بھی ہر مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، ہر بلا ہمارا گھر دیکھتی ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، ہم کو تم سے عداوت نہیں، کافر کا بھی امتحان لے رہے ہیں، تمہارا امتحان بھی لے رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ بادشاہ بیمار پڑا، دور دور سے طبیبوں کو بلایا گیا کہ وہ آئے اور آ کر اس بادشاہ کا علاج کرے، طبیب آتے گئے، اپنی اپنی دواؤں کو آزماتے گئے، لیکن کسی کی دوا صحیح ہدف پر نہ پہنچی، ہر ایک کی دوا بیکار ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو اس کو صحیح کرے گا اس کو انعام دیا جائے، یہاں تک کہ دیتے دیتے آدمی سلطنت انعام میں دینے کا اعلان کر دیا، لیکن کوئی طبیب بادشاہ کا علاج نہ کر سکا۔ آخر ایک طویل عرصے کے بعد جب بادشاہ لبے گور پہنچ چکا تھا، قبر کے اندر جانے والا تھا کہ دور دراز کے علاقے سے طبیب آیا، آنے کے بعد بادشاہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سر پیٹ لیا، کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان، کہ فلاں مچھلی جو سمندر کے اندر ہوتی ہے وہ لا کر اس کو کھلا دو، امام فرماتے ہیں وہ لا کر اس کو کھلا دو، چند لمحوں کے اندر صحیح ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھ کو بڑی دیر سے اطلاع کرائی ہے، آج کل تو اس مچھلی کا موسم بھی نہیں ہے، آج کل تو وہ مچھلی سمندروں میں پائی بھی نہیں جاتی، وہ دوبارہ گرمیوں کے اندر نمودار ہوگی، گرمی تک انتظار کرو گے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ سنا لو جن جن کو بادشاہ سے قلبی محبت، آگے سمندر کے کنارے پہنچے کوئی مچھلی نظر نہیں آتی، لیکن خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، ایک مرتبہ وہ مچھلی جس کی نسل ختم ہو چکی ہے دور دور تک سمندر میں نہیں ملتی ہجرت کر گئی، لوگوں نے دیکھا کہ پورے سمندر پر جگہ جگہ وہی مچھلی نظر آ رہی ہے، خوشی خوشی اس کو لے کر آئے، بادشاہ کو کھلایا گیا، بادشاہ نے کھایا اور کھاتے ہی صحت مند ہو۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد جب گرمی کا موسم آیا اور اس مچھلی کی کثرت سے پیداوار کا موسم آیا، اتفاق سے جو نبی جو تھے ان کا جو خاص مومن صحابی تھا وہ بیمار پہنچا، اور بعین ہی وہی مرض اس کو بھی ہو گیا جو بادشاہ کو ہو گیا، وہی کیفیت اس کی بھی ہو گئی جو بادشاہ کی ہو گئی، کہ لگے گول پہنچ گیا، لیکن وہ طبیب دار الخلافہ میں موجود تھا، ایک مرتبہ اس کو پھر بلایا گیا، اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ بڑے مناسب وقت میں تم نے مجھ کو بلایا ہے، آج کل ایک خاص مچھلی کا موسم ہے، اس کو پکڑ کر لے آؤ اور اس کو کھلا دو، یہ ابھی بیماری سے نجات پائے گا، اور اگر نہیں کھلایا تو مرے گا تو نہیں لیکن جن کئی سالوں کے لیے متوقع اسی طرح سے بیمار رہے گا۔ لوگوں نے سنا پیغمبر کے صحابی کی طبیعت خراب ہے، سب کے سب دوڑے دوڑے سمندر کے کنارے گئے کہ مچھلی کثرت سے ہوگی، لیکن ادھر حکم الہی آیا وہی مچھلی سے جس کی کثرت کا موسم تھا دریا سے ناپید ہو گئی، سمندر سے ناپید ہو گئی، جال ڈالے جا رہے ہیں، لوگ ہوتے لگا رہے ہیں، 24 گھنٹے دریا کے کنارے موجود ہیں، لیکن دور دور تک اس مچھلی کا نشان اور پتہ نہیں ہے، مومن کی طبیعت خراب ہے، تکالیف اور مصیبتوں کو اٹھا رہا ہے۔ نبی نے یہ دیکھا، امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ بار الہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا ایک ایسا بندہ بادشاہ کے جو ظالم ہے اور اتنا ظالم ہے کہ تمام مومنوں پر اس نے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا ہے، ایسا فاسق و فاجر و کافر و ظالم جب وہ بیمار پڑتا ہے تو تو اس کے لیے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے، ایک ایسی چیز کو جو ختم ہو گئی پھر پیدا کر دیتا ہے اور تیرا ایک مومن بنتا، اور ایسا ایمان قوی کہ میرے پاس بیٹھنے والا مجھ پر سچے دل سے ایمان لانے والا وہ جس وقت بیمار پڑتا ہے تو تو ممکن کو ناممکن کر دیتا ہے، کثرت کو ناپید کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بہر الہ یہ کیا ماجرا کہ کافر پر تو انعامات الہیہ کی بارش اور مومن ہر چیز سے محروم؟ جواب ملا کہ اے نبی تم نے نہیں سمجھا میری مصلحت کو، کافر کو انعامات دے کر میں نے اس کا امتحان لیا، مومن کو مصیبتیں دے کر اس کا امتحان لیا۔ کافر کے لیے اتمام حجت روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بہر الہ تو نے دنیا میں مجھ پر مصیبتیں ڈالی، میں تیرا خیال ہی نہ کر سکا۔ مومن روز قیامت جب پہنچے گا تو ان تمام تکالیف کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچے گا کہ ہر آدمی رشک کرے گا، اور اسی لیے امام نے فوراً کہا کہ اسی لیے میرے جد پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا، تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے حساب اور کتاب کے لیے، بڑے بڑے خالص ایمان والے آئیں گے، لیکن کبھی نماز میں کمی نکلے گی، کبھی روزے میں کمی نکلے گی، کبھی خمس و زکات میں کمی نکلے گی، کمی ہی کمی کسی نہ کسی چیز میں کمی ہوگی، ہم آگے بڑھیں گے ان کی شفاعت کر کے کمی کو مکمل کر کے ان کو جنت کی طرف بھیجیں گے۔ جو گروہ آئے گا یہاں تک کہ اگر خالص مومنین کا گروہ بھی ہوگا تب بھی مصیبت اور دشواریوں سے دوچار ہوگا، لیکن ایسے وقت ایک گروہ آئے گا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ آئے گا کہ رحمت الہی کا سایہ ان کے سر پر رہے گا جب تک کہ میدان حشر میں کھڑے رہیں گے۔ وہ ان چار لوگوں میں سے ایک گروہ ہوگا کہ جس کے سر پر سایہ ہوگا اور ان چاروں کے علاوہ کسی اور کے سر پر سایہ نہیں ہوگا، کھڑا ہوگا، کتاب و کتاب ہوگا، ہر چیز میں کمی نکالی جائے گی، لیکن اس کے بعد تو کی عجیب منظر دیکھیں گے کہ ہم کو شفاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ادھر کمی نکلی اور ادھر کمی کو پورا کر دیا گیا، کمی نکلی خود بخود کمی پوری ہو گئی، اور یہاں تک کہ حساب و کتاب ہوتی براہ راست ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ان کا یہ درجہ اور مقام دیکھ کر اولیاء اور پیغمبر بھی ایک مرتبہ رش کر اٹھیں گے، اہل محشر ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے بارہ الہ آخر یہ کیا بات ہے کہ تیرا ہر مومن بندہ بھی آج کی گرفتاریوں میں دو چار ہے، لیکن یہ کون سا گروہ تھا کہ آیا بھی گیا بھی لیکن نہ اس کو کوئی پریشانی ہوئی نہ مصیبت ہوئی، یہاں تک کہ اس کو شفاعت کی ضرورت بھی نہ پڑی؟ تو خدا کہے گا کہ میرے ان مومن بندوں کا گروہ ہے کہ دنیا میں تمام زندگی جن پر میں نے مصیبتوں کو نازل کیا تھا ان مصیبتوں پر یہ صبر و شکر کرتے رہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر مصیبتیں ان کے لیے، آخرت میں نعمتیں ان کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی تمام میدان حشر یہ کہہ اٹھے گا کہ افسوس اس سے بہتر یہ تھا کہ دنیا میں ہمارے جسم کو لوہے اور آگ کی قینچیوں سے کاٹا جاتا، لیکن اس دنیا کی تکلیف کو ہم برداشت کر لیتے آج کے اس راحت و آرام کے لیے، افسوس کہ دنیا میں ہم پر یہ مصیبتیں نازل نہ ہوں، اگر نازل ہوتی تو وہ تو وقت گزر جانے والا ہے لیکن یہ رحمت تو ہمیشہ ہمیشہ رہ جانے والی۔ وقت مکمل ہو گیا، اگر یہ کافی آگے کہنا تھا لیکن انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی آگے بڑھے گی، اور جو اعتراض اس سے پیدا ہوتا ہے فوراً کے آخر اتنی مصیبتوں کی خدا کو کیا ضرورت پڑی؟ خدا بغیر آزمائش کے امتحان کے بھی جانتا ہے، اور آزمائش کے امتحان قاری مومن کا کیوں ہے؟ کافر کو بھی یہی امتحان کیوں نہیں دیا جاتا؟ چند واقعات ہیں ایمان کے، خاص طور پر جناب لوط کا واقعہ، اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے جناب ہود کا واقعہ کہ مومن خدا کی مصیبت میں بھی شکر کا پہلو نکال دیتا ہے، کہ ہود پر مصیبت پڑ رہی ہے دنیا افسوس کر رہی ہے ان کی زبان سے شکران للہ نکل رہا ہے، اور کیسے مومن جو ہے حقیقی مومن وہ مصیبت کو شکر میں تبدیل کرتا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو کا موضوع، اور اس کے ساتھ کچھ اس چیز کی وضاحت کہ آخر مومن کے اوپر یاداد کیوں لازم ہوتا ہے تو معلوم نہیں کرتا، اور اس چیز کی معذرت کہ آج 45 سیکنڈ آپ انداز سے زیادہ لیں گے۔
آیت
ٹکرا کے واپس آتے بارہ کس طرح جو ہے سیدھا کرنا، اچھا آیت جو ٹکرا کرائی تو اس نے آنے والی آواز کو سنا غور سے، غور سے سنا سیدھا بازی میں، اور نہیں سنا
دونوں
محسوس کرنا ہے تو بغیر آپ کے بغیر کسی خیال کی وہ آیت پڑھ گئے جس میں سیدھا ہوتا ہے اور آپ کی زبان سے نکل گیا تو سیدھا بازی سننے میں ضروری نہیں ہے، جب پتا نہ ہو اس وقت تک سیدھا نہیں، جیسے ہی پتا چلا مثلا آج آپ کو پتا چلا تو آپ جتنے دفعہ پڑھ چکے ہیں ان سب کی پتا بھی واجب، تو اس سے پہلے والے قابل معافی نہیں ہے، بلکہ آیت کا سیدھا واجب ہو گیا آپ کو، اگر آپ کا مسئلہ نہیں معلوم تھا وہ واجب رہے گا آخر رات تک، یا تک مرتے مرتے آپ کو معلومات ایک مرتبہ پیشانی کو دیکھنا واجب۔ جتنے ہزار دو ہزار پانچ ہزار جتنے بھی آپ کو بہت آسان طریقہ ہے، زیادہ آئندہ طریقہ آئے گا آدھے سیکنڈ میں کر دیجیے، یہ آپ کو سوال کر سکتے ہیں.